ابیات کے بارے میں یہ کہیں کہ واقعی وہ بدتمیزی کرتی تھی، بلکہ کچھ ایسی کیفیت تھی جس کیفیت کو آج ہم اپنی زبان میں اور اپنے گھروں میں جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں، اس کے پیش نظر ہم اسے بدتمیزی پہ یا زبان درازی پہ محمول کر سکتے ہیں، ورنہ ایسا ہرگز نہیں تھا. صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. فرمایا کہ جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں کو نہ مارو، لا تضرب، عورتوں نے یہ بات سنی اور انہوں نے ازواجہن، جب یہ معاملہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت کے گھر والوں کے پاس بہت ساری عورتیں آئی ہیں اور یشکون ازواجہن، وہ ساری کی ساری اپنے شوہروں کی شکایات لے کر آئی ہیں، تو تم میں سے جس جس آدمی نے یہ حرکت کی ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے. لیسا، تم میں سے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مار کی اجازت دی لیکن اس کو پسند نہیں فرمایا، یعنی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ کوئی شوہر آج کے بعد اپنی بیوی کو مارے گا نہیں، اس کی پٹائی نہیں کرے، یہ نہیں فرمایا. گویا کہ شوہر کو اپنی بیوی کو پیٹنے کی اجازت ہے بشرطے کہ شرعی طور پہ اس کا یہ مارنا جائز ہو، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. فرمایا تم میں سے جس آدمی نے یہ حرکت کی ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے. لیس اولئک بخیارکم، تم میں سے جس نے یہ حرکت کی ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے. اور سب سے آخری حدیث اس باب کی، یہ صالحہ بیوی اور صالحات ان کے فضائل سے متعلق ہے. ارشاد فرمایا کہ دنیا متاع، یہ دنیا تھوڑے سے عرصے کی چیز ہے، جلد ختم ہونے والی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے تھوڑے سے وقت کے لیے تمہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے جس کے اندر تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے، فرمایا کہ اس مختصر سی دنیاوی زندگی میں جو چیز کسی شخص کو سب سے اچھی اللہ کی کوئی نعمت مل سکتی ہے، فرمایا خیر و متاعها، اس مختصر اور عارضی اور ختم ہونے والی دنیاوی زندگی کا سب سے اچھا تحفہ اور سب سے بہترین تحفہ وہ ہے المرأة الصالحة، نیک پرہیزگار عورت. پرہیزگار عورت، فرمایا کہ یہ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے، تو خوش نصیب ہیں وہ مرد کہ جن کی بیویاں صالحہ ہیں، متقیاں ہیں، اللہ سے ڈرتی ہیں، اللہ کی حدود کا خیال کرتی ہیں، اور اس معاملے میں وہ حد سے تجاوز نہیں کرتی. بیویوں کے حقوق کے بارے میں تیسواں حق یہ ہے کہ بیوی کی علیحدگی کی صورت میں اس سے اولاد کو نہ چھینا جائے. من فرق بین والدۃ وولدہا فرق اللہ بینہ وبین احبتہ یوم القیامہ، جو شخص ماں اور اس کی اولاد کے درمیان جدائی کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے اور اس کے تعلق داروں کے درمیان جدائی پیدا فرما دے گا. تو اگر طلاق کی نوبت آتی ہے یا علیحدگی کی نوبت آتی ہے، جب تک بچے بالغ نہیں ہوتے بچے ماں کے پاس رہیں گے. البتہ اگر یہ عورت شادی کرنا چاہتی ہے، دوسرے شوہر سے اگر یہ شادی کر لیتی ہے پہلے شوہر سے طلاق کے بعد، تو اس صورت میں پہلے شوہر کو یا اس کے گھر والوں کو ان بچوں کے لینے کا شرعی طور پہ حق اور اختیار حاصل ہے. لیکن اگر یہ عورت جو علیحدہ ہو گئی ہے، جس عورت کو طلاق ہو گئی، علیحدگی کی صورت میں بچے اس عورت کے ساتھ رہیں گے جب تک بالغ نہیں ہوتے. یہ بیوی کا حق ہے. جو لوگ طلاق اور علیحدگی کے بعد اولاد کو اپنی بیوی سے چھینتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں اور وہ ظالم ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ظلم سے منع کیا ہے. اور اسی طریقے پہ ارشاد فرمایا کہ 31واں حق یہ ہے بیوی کا کہ شوہر اپنی بیوی کے راز کسی اور کے سامنے نہ کھولے, اور خاص طور پہ جب وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے اس خاص وقت کے دوران جو صورتحال پیش ہوتی ہے اس کو اپنے کسی قریبی دوست تک کے سامنے بیان نہ کرے. اسی طرح عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں اپنی سہیلیوں سے کچھ بات کرے جس بات کا تعلق راز سے ہو یا میاں اور بیوی کے خاص تعلق سے ہو, جو کہ یقیناً سب سمجھتے ہیں. ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها. قیامت کے دن ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی خیانت امانت میں اللہ کے ہاں یہ سمجھی جائے گی کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے عیب یا راز کی بات کسی اور کو بتائے. تو یہ بیوی کا حق ہے کہ اس کے جو راز ہیں, اس کی جو خاص باتیں ہیں, وہ کسی اور کو نہ بتائی جائیں. تو یہ چند اہم حقوق تھے, 31 حقوق جو بیویوں کے حقوق تھے. اس طرح کہ ہم نے بتایا کہ حقوق تو قرآن و سنت میں کثیر تعداد میں بیان ہوئے ہیں, لیکن ہم نے ان تمام حقوق میں سے 31 حقوق کو منتخب کیا جو بیویوں کے حقوق ہیں, اور شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کریں. اور جس طریقے پہ ہم نے پہلے بتایا کہ اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں تعاون جاری رکھیں, اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کی حدوں کو نہ توڑیں, اور ایک دوسرے سے صبر, تحمل, بردباری, وسعت قلبی اور صبر کے معاملے کے ساتھ زندگی گزاریں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس چیز کا متلاشی ہے, اس چیز کو وہ تلاش کرتا ہے کہ اس کو ایسی بیوی ملے جس کے اندر یہ صفت ہو اور یہ صفت ہو اور یہ خوبی ہو اور یہ خوبی ہو, تو ایسی بیوی دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. اللہ نے ایسی کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. خالص کمال اللہ نے صرف اپنے لیے رکھا ہے. مخلوق جتنی بھی ہے, ہر مخلوق کے اندر کچھ نہ کچھ عیب, کمزوری, نقص ضرور رہتا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیے, آپ کے اندر کتنی کمزوریاں ہیں, ہمارے اندر کتنی کمزوریاں ہیں, ہمارے اندر کتنے عیب ہیں, کتنی بری عادتیں ہیں جن کو باوجود کوشش کے ہم چھوڑ نہیں سکے. تو اگر وہ حدیث ہمارے سامنے رہے جو گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھی, ارشاد فرمایا کہ ایمان والا مرد شوہر اپنی ایمان والی بیوی سے کبھی ناراض نہیں ہوتا, اس سے بغض نہیں رکھتا. اگر کوئی کمزوری پاتا ہے تو فوراً اپنی بیوی کی خوبیوں کو گننا شروع کر دیتا ہے کہ اگر یہ ایک کمزوری ہے اور فلاں کمزوری ہے تو میری بیوی کے اندر فلاں فلاں خوبیاں بھی تو موجود ہیں. جب خوبیوں پہ نظر پڑتی ہے تو برائیاں چھپ جاتی ہیں. اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو. بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے اور شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھے, اور ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس معاملے میں اور اپنی زندگی کے لیے برکت اور اچھے اعمال کی توفیق مانگو. اللہ کی توفیق شامل حال رہے اور انسان کی نیت بھی اخلاص میں مبنی ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے عمل بھی کرتا رہے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندے اور ایسی ایمان والی بندی کی ضرور مدد فرماتا ہے. صلی اللہ وسلم علیہ وسلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حديث حسن، رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا. فإن مصعب بن سعد تابعي. ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه. متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. اس کتاب ریاض الصالحین کے 33 باب کی یہ آخری 3 احادیث ہیں. پہلی جو حدیث آج پڑھی گئی ہے اس کی تشریح گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہے، جس کو امام النسائی نے اپنی سنن میں نقل کیا، اور یہ وہ باب ہے جس باب میں امام النووی نے عورتوں اور بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں احادیث کو جمع کیا ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں. ان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے مصعب بن سعد بن ابی وقاص، اور یہ مصعب 103 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ جلیل القدر اور مشہور تابعین میں سے ہیں. اور یہ ثقہ ہیں، اور انہوں نے علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن عمر اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے علم حاصل کیا. ان سے روایت کی ہوئی اس حدیث کو امام النووی نے یہاں نقل کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اور یہ حدیث مرسل ہے. حدیث کی اقسام میں جو پہلا مرتبہ ہے وہ حدیث صحیح کا ہے، اور دوسرا مرتبہ ہے حدیث حسن کا. اور جس حدیث میں صحیح اور حسن کی شرائط نہیں پائی جاتی اس کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے. اور ضعیف حدیث کو بیان کرنے کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ آیا کسی ضعیف حدیث کو بیان کیا جائے یا اسے بیان نہ کیا جائے. جمہور علماء نے ضعیف حدیث کو مشروط طور پہ بیان کرنے کی اجازت دی ہے. وہ حدیث ضعیف جس کا تعلق عقائد سے نہ ہو، اور وہ حدیث ضعیف جس کا تعلق حرام و حلال سے نہ ہو، اور وہ حدیث ضعیف جو بہت زیادہ ضعیف کمزور نہ ہو، یعنی ضعیف جدہ نہ ہو. یہ تین اہم شرطیں ہیں. فرمایا کہ ان تین شرطوں کا لحاظ کر کے حدیث ضعیف کو بیان کیا جا سکتا ہے جس کا تعلق فضائل سے ہو. کسی شخص کو رغبت دلانے کے لیے، اس کے دل میں رغبت پیدا کرنے کے لیے، فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے، نیکیوں کے بارے میں اس کی طبیعت اور اس کے دل کو مائل کرنے کے لیے مشروط طور پہ ضعیف حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے. البتہ جو حدیث ضعیف جدہ بہت زیادہ کمزور ہو، یا جو حدیث موضوع ہو، جھوٹی حدیث ہو، اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اسے ہرگز بیان نہیں کیا جائے گا. اور احادیث کے معاملے میں ہمیں یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ کسی بھی حدیث پر اس وقت تک مکمل اعتماد نہ کریں، اور اس چیز کو کافی نہ سمجھیں جس طریقے پہ بعض لوگ جو علم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں، اور بعض لوگ جو بیان کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، ان کے جملوں ان کے لبوں پہ اور ان کی زبان پہ یہ جملے عام ہو جاتے ہیں، رٹ لیتے ہیں وہ اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہم نے بارہا اس طرف توجہ تمام ساتھیوں کی مبذول کرائی ہے کہ لفظ حضور کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ حضور کے معنی ہیں حاضر ناظر. جو لکھا ہوتا ہے کتابوں میں حضور اقدس، لوگ جو یہ کہتے ہیں اس کا استعمال مجازن جائز ہے، لیکن احتیاط کے پیش نظر ہم اس کا استعمال جائز اس لیے نہیں سمجھتے کہ حضور کہنے سے یہ عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، جو کہ اہل بدعت اور اہل شرک کا عقیدہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت طاری نہیں ہوئی، ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ اس طرح زندہ ہیں جس طرح ہم لوگ دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں. حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی حیات، اس پہ امت کا اتفاق ہے، لیکن یہ حیات برزخی ہے، حیات دنیاوی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حیات برزخی ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس قسم کی حیات ہے، لیکن دنیاوی حیات سے یہ حیات بالکل مختلف ہے، اور دنیاوی حیات کو اس حیات سے قیاس نہیں کیا جا سکتا. ورنہ یہ بات عقل کیسے مانے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں تو کیا صحابہ نے زندہ نبی پہ مٹی ڈالی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ جب صحابہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ مٹی ڈال کے آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ انس سے یہ کہتی ہیں کہ ارے کیف طابت انفسکم وانتم تحتون التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں تمہارے دلوں نے کیسے اجازت دی، تم کیسے اس بات پر تیار ہو گئے کہ تم اپنے ہاتھوں سے رسول پہ مٹی ڈال رہے تھے. یعنی صدمے کی وجہ سے جو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے والد کے انتقال پہ پہنچا تھا، اس صدمے کی بنا پہ کہا کہ تمہیں کیسے تمہارے دلوں نے اس بات کی اجازت دے دی کہ تم اپنے ہاتھوں سے ان پہ مٹی ڈال رہے تھے. اور پھر جو قصیدہ لکھا بیٹی نے اپنے والد کے انتقال پہ، کہا کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام لصرنا لیالیا، مجھ پہ میرے بابا کے انتقال کی جو کیفیت ہے اس نے مجھ پہ رنج اور غم کے وہ پہاڑ توڑے ہیں اور اتنی تکلیف ہوئی ہے مجھے کہ یہ تکلیف اگر دن کو پہنچتی تو دن رات بن جاتا، لیکن اس کے باوجود تو معاملہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو استعمال کرنے سے متعلق بات آ گئی تھی تو میں نے اس کی وضاحت ضروری سمجھی. تو حدیث کو بیان کرتے ہوئے احتیاط کی جائے، اور خاص طور پر جو حدیث بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے یا موضوع ہوتی ہے اس کا بیان کرنا کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، کوئی بھی ہو، وہ عام آدمی ہو کہ وہ محدث ہو، صاحب علم ہو کہ وہ جاہل ہو. لیکن وہ ضعیف حدیث کے جو فضائل سے متعلق ہے، جس میں فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ ضعیف حدیث کے جو ضعیف جدہ نہیں ہوتی، بہت زیادہ ضعیف نہیں ہوتی، اس میں عقائد کو بیان نہیں کیا جاتا، صرف فضائل کی بات ہوتی ہے، تو جمہور علماء یعنی علماء کی اکثریت اور محدثین نے ایسی ضعیف حدیث کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے. اگر اس اجازت پہ لوگ تنقید کریں، جس طریقے سے کہ اس دور میں یہ عادت ہو گئی ہے کہ دو چار کتابیں پڑھنے والا ہر شخص اپنے آپ کو مفتی، عالم اور محدث سمجھنے لگتا ہے، اور اس آخری دور کے لوگ اب یوں کرنے لگے ہیں کہ پہلے دور کے لوگوں پہ لان تان کرنے لگے ہیں. اور میں نے بتایا کہ حدیث میں، بلکہ احادیث میں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی جن بڑی بڑی اہم نشانیوں کو بیان کیا ہے، ترمذی کی ایک حدیث میں 15 ہے، تو فرمایا کہ ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّتِ أَوَّلَهَا، جب آخری دور کے لوگ پہلے دور کے لوگوں پہ لان تان کرنے لگے. تو ضعیف حدیث کو مشروط طور پہ بیان کرنے کی اجازت ہے، اور جو لوگ اس اجازت پہ تنقید کرتے ہیں وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے، وہ بہت کم عمر ہیں اور بہت چھوٹے ہیں اس معاملے میں، اس لیے ان کو اپنی زبان طویل نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ سلف صالحین اور ائمہ اربعہ اور دوسرے جو متقدمین علماء گزرے ہیں ان کے بارے میں ادب و احترام کا جذبہ ان کے ہاں موجود رہنا چاہیے. وگرنہ اگر یوں ہی ہر شخص پہ تنقید کر لی جائے اور ہر صاحب علم کی کسی بھی ایک معمولی سی کمزوری کو اچھالا جائے، خاص طور پہ ضعیف حدیثوں سے متعلق، تو پھر خود صحیح بخاری میں یہ ضعیف حدیث کیسے آ گئی ہے؟ فرمایا امام النووی نے رواہ البخاری ہکذا مرسلہ، امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کو اسی طرح بیان کیا ہے، اور یہ حدیث مرسل ہے. حدیث مرسل ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. جو جھوٹی حدیث ہے اس کو کہتے ہیں حدیث موضوع، وضع سے یعنی گھڑنا رکھنا، اور یہ حدیث موضوع بھی حدیث ضعیف ہی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. تو حدیث ضعیف کی 7 مشہور قسمیں ہیں. ارشاد فرمایا کہ اگر حدیث کے آخر میں کوئی راوی ساقط ہے، صحابی اور تابعی اور رسول، تابعی صحابی سے روایت کرتا ہے اور صحابی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی بات یا کسی عمل کو نقل کرتا ہے، تو فرمایا کہ سند کے آخر سے، سند جو ہے وعن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخر میں جو راوی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے. آخری راوی صحابی ہوتا ہے نا، رسول کے اور تابعی کے درمیان میں صحابی ہوتا ہے. اگر یہ صحابی ساقط ہو، روایت میں موجود نہ ہو، اور تابعی یہ کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں، کیونکہ سند کے آخر میں جو صحابی تھا وہ ساقط ہے، وہ موجود نہیں ہے. تابعی نے رسول کو تو نہیں دیکھا،
تو وہ کس طرح حدیث کو بیان کرتا ہے؟ اس لیے یہ ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث مرسل. اور حدیث مرسل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں یہ قابل حجت ہے کہ روایت کرنے والا تابعی اور تابعی سے جنہوں نے روایت کی ہے یہ سب کے سب ثقہ ہوں، ان کا اعتماد کیا جاتا ہو، اس صورت میں حدیث مرسل قابل حجت ہے. ورنہ اکثر علماء نے ارشاد فرمایا کہ حدیث مرسل یہ اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی، حدیث مرسل ضعیف حدیث ہی کی ایک قسم ہے. تو جب امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں ضعیف حدیث کو بیان کرتے ہیں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، تو پھر اگر کسی اور کتاب میں فضائل کے لیے کسی ضعیف حدیث کو بیان کر دیا گیا تو آپ کو کیوں تکلیف ہوتی؟ اور خود صحیح مسلم میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں، صحیح بخاری میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر ضعیف حدیثیں موجود نہ ہوں. محدثین نے اس لیے بیان کی ہیں کہ ان کے اندر لوگوں کو رغبت دلانے والے الفاظ ہوتے ہیں، اور وہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جو موضوع نہیں ہوتی، اور جو حدیث ضعیف جدا بہت زیادہ ضعیف نہیں ہوتی، اور جن احادیث میں عقائد اور معاملات اور حرام و حلال کے مسائل نہیں ہوتے بلکہ فضائل ہوتے ہیں، جیسے اس حدیث میں فضیلت تھی تو امام بخاری نے فضائل کے اعتبار سے اس حدیث کو بیان کر دیا. اور اسی طریقے پہ ارشاد فرمایا کہ ان اقسام میں ایک قسم وہ ہے کہ ایک راوی اس سند کا، ایک راوی یا سارے راوی، اگر یہ ابتدائی سند سے منقطع ہوں، ایک راوی یا سارے راوی سند کے شروع ہی سے یہ منقطع ہوں، اس حدیث کو حدیث معلق کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ایک یا ایک سے زیادہ راوی مختلف مقامات سے ساقط ہوں، موجود نہ ہوں، اس حدیث کو حدیث منقطع کہا جاتا ہے. اور دو یا دو سے زیادہ راوی درمیان سند سے اکٹھے ساقط ہوں تو اس حدیث کو حدیث معضل کہا جاتا ہے. یہ حدیث معضل ولبضالین کے باب سے، یہ تین قسمیں، اور چوتھی حدیث مرسل. اور پانچویں قسم حدیث ضعیف کی وہ ہے حدیث موضوع، جس کے راوی جھوٹے ہیں، اس کا بیان کرنا شرط ہو شرط نہ ہو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، خواہ اس حدیث کا تعلق فضائل سے ہو یا کسی بھی اور موضوع سے. اور چھٹی قسم حدیث ضعیف کی ہے متروک، یعنی وہ حدیث جس کو ترک کر دیا جائے، متروک. اور حدیث متروک اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کے راویوں میں سے کسی راوی کے بارے میں جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے، لیکن یہ جھوٹ حدیث کے معاملے میں نہ ہو، اس کے اپنے کسی اور دنیاوی معاملات میں، اس کو کہتے ہیں حدیث متروک، چھٹی قسم ہے. اور ساتویں قسم حدیث ضعیف کی یہ ہے کہ راویوں میں سے کوئی راوی ایسا ہو جس کے بارے میں علماء جرح اور تعدیل نے یہ لکھا ہو یا محدثین نے یہ لکھا ہو کہ یہ شخص وہمی تھا، اس کو وہم کا مرض تھا، یا فاسق و فاجر تھا، یا بدعتی تھا. بعد کہ بیٹے مصعب اپنے والد کے بارے میں یہ کہتے ہیں، آپ صحابہ اور صحابہ کی اولاد کی امانت کے بارے میں اندازہ لگائیے کہ مصعب اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ بات جانتے ہیں کہ اپنے والد کی ایک کمزوری کو بیان کیا جا رہا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تم لوگوں کی مدد نہیں کی جاتی اور تمہیں رزق نہیں دیا جاتا مگر تم میں کے کمزور لوگوں کی وجہ سے. حدیث مرسل ہوئی.
لیکن اس حدیث کو حافظ ابو بکر البرقانی جو خوارزم کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنی ایک کتاب میں متصل طریقے پر نقل کیا ہے, اور اس کتاب میں اس حدیث کا متن مرسل نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.
الزوج علی المرأة قال اللہ تعالی الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله